السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صفحہ نمبر 113، فصل صوم، اوراد کے اوقات. اوراد کا لفظ جو ہے یہ ورد سے ہے، ورد، واو را دال. اور ورد کا لفظ جو ہے یہ وارد ہونے سے ہے، وارد ہونا. وارد ہونا کا مطلب ہوتا ہے آنا، عربی میں پانی پر آنے کے لیے وارد ہونے کا لفظ آتا ہے، ورود بھی آتا ہے. قرآن پاک میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قوم فرعون کے لیے کہ بئس الورد المورود، کتنی بدترین جگہ ہے جس پر، یعنی جہنم پر وہ وارد ہوں گے. اور پل صراط پر سب کے وارد ہونے کے لیے آتا ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص اس پر وارد ہونے والا ہے، یعنی آنے والا ہے. تو ورد اللہ کے ذکر کو کہتے ہیں جو زبان پر جاری ہوتا ہے. تو اوراد سے مراد یعنی اذکار ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اوقات کیا ہے، یعنی کن کن وقتوں میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یعنی ٹائم مینجمنٹ بیسیکلی اس میں سکھائی گئی ہے. اور یہ بہت انٹرسٹنگ باب ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت کی راہ کا سالک 6 حال سے خالی نہیں ہے. آخرت کی راہ یعنی دنیا سے آخرت کی طرف جو ہم سفر کر رہے ہیں، یہ زندگی گزار رہے ہیں، اپنے اوقات کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس کا سالک، سالک کا لفظ سلکہ سے ہے، سلکہ مطلب چلنا، تو سالک چلنے والا، یعنی اس راستے پر چلنے والا، موت کے راستے پر چلنے والا 6 حال سے خالی نہیں. یا تو وہ عابد ہوگا، یعنی عبادت گزار شخص جس کا کام دن رات عبادت کرنا ہے، یا عالم ہوگا جسے سیکھنا یا سکھانا ہے، یا طالب علم یعنی علم حاصل کرنے والا، علم چاہنے والا، علم طلب کرنے والا، یا حاکم یعنی حکومت کرنے والا، یا کوئی پیشہ ور یعنی کام کرنے والا، کوئی جاب وغیرہ جس کی ہو، کوئی ہنر وغیرہ ہو، جیسے مستری، موچی، نائی وغیرہ ہوتے ہیں، یا دوسرے پیشے جو ہیں، یا دوسروں سے بے نیاز ہو کر اللہ کی محبت میں غرق. یعنی پہلے 5 حالتوں میں سے تو کوئی نہیں، لیکن آخری حالت ہے اس کی. تو اب یہ سارے لوگ کس طرح اور کن اوقات میں ذکر کیا کریں؟ ایک تو وہ ہے نا جیسے صبح شام کے اذکار ہیں یا کچھ اور چیزیں، وہ تو پیچھے گزر چکے ہیں. اب یہ ہے کہ ان 6 لوگوں کا حال کیا ہوگا، کون کس وقت عبادت کرے، ذکر کرے خاص طور پر، اور کیسے کرے. تو یہ لکھتے ہیں کہ پہلا عابد ہے، عبادت گزار، اور وہ ہے تمام اشغال کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے والا، یعنی اس کا اور کوئی بھی کام نہیں، نہ وہ سیکھتا ہے، نہ سکھاتا ہے، نہ اسے دنیا کا کوئی کام کرنا ہے، اور نہ ہی کوئی اور اس کے مشغلے ہیں. مثلا کوئی شخص جو ریٹائرڈ لائف گزار رہا ہو، اب اس کی پینشن آتی ہے، اس کا آمدنی کا ذریعہ بھی ہے، بچوں کی شادی ہو چکی ہے، اور کوئی اس کا خاص کام نہیں ہے، تو اس نے اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر لیا ہے، اور باقی تمام اشغال اس نے چھوڑ دی، یعنی ہر چیز سے ریٹائر ہو گیا ہے. یہ ان اوراد پر عمل کرے جو ہم نے ذکر کیے ہیں. کہاں ذکر کیے ہیں؟ پچھلے ابواب میں، جس میں رات کے اوراد ہیں، دن کے اوراد ہیں، صبح شام کی دعائیں وغیرہ ہیں، اور مختلف طرح کے اذکار جو ہیں. کبھی وصائف مختلف ہوتے ہیں. سلف میں بھی عابدوں کے حالات مختلف تھے. بعض کے حال پر تلاوت غالب تھی، یہاں تک کہ وہ 1 یا 2 یا 3 قرآن ایک دن میں ختم کرتے. اور آج بھی ایسے لوگوں کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ جو سارا دن صرف قرآن پڑھتے ہیں، یعنی اپنی صرف ضروریات پوری کرتے ہیں، کھانا پینا وغیرہ، ضرورت کی نیند، اور باقی سارا وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں. بعض پر تسبیح غالب تھی، یعنی وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کئی کئی ہزار بار. بعض پر نماز، کہ وہ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اور بعض بیت اللہ کا طواف زیادہ کرتے تھے اور طواف کے دوران ذکر کرتے رہتے. اگر پوچھا جائے کہ ان اوراد میں سے بہتر کیا ہے جس میں وقت صرف کیا جائے، یعنی کیا قرآن پڑھا جائے یا تسبیح پڑھی جائے یا طواف کیا جائے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں کھڑے ہو کر تدبر اور غور سے قرآن کریم کی تلاوت میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے، نماز بھی آ جاتی ہے، ذکر بھی آ جاتا ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، تسبیح بھی آ جاتی ہے. اور طواف کا ذکر انہوں نے اس لیے نہیں کیا، اگرچہ طواف میں بھی یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں اگر طواف کرتے ہوئے انسان تلاوت وغیرہ ساتھ کرتا رہے، لیکن یہ کہ وہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی. لیکن نماز تو کوئی شخص کہیں پر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس پر ہمیشگی بعض اوقات مشکل ہوتی، یعنی ہر وقت انسان نہیں پڑھ سکتا یعنی نماز. علاوہ ازیں آدمی کے حالات مختلف ہونے سے اعمال کا درجہ بھی مختلف ہوتا ہے. بعض لوگوں کے اندر جسمانی طاقت ہوتی ہے، ان کی نیند کم ہوتی ہے، وہ زیادہ عبادت کر سکتے ہیں. بعض لوگ جسمانی طور پہ کمزور ہو سکتے ہیں، انہیں کئی بیماریاں ہو سکتی ہیں، وہ رات کو زیادہ نہیں جاگ سکتے تو رات کی عبادت ان کی متاثر ہوتی ہے، تہجد وغیرہ. بہرحال اوراد کا مقصود دل کو پاک اور صاف کرنا ہے. یہ آپ انڈر لائن کر لیں کہ اللہ کا ذکر کس لیے کرنا ہے؟ اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا. مرید کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز اس پر زیادہ اثر کرتی ہے. مرید یعنی چاہنے والا، اللہ کو چاہنے والا، اللہ کے راستے پہ چلنے والا. یعنی ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کو کون سی عبادت زیادہ فائدہ دیتی ہے، وہ کس چیز میں ایکسل کر سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دنیا کے مختلف سبجیکٹس جب آپ پڑھتے ہیں تو کوئی شخص میتھمیٹکس میں بہت اچھا ہوتا ہے، کوئی کیمسٹری میں اچھا ہے، کسی کے اوپر شعر و شاعری بہت غالب ہے، کوئی لکھنے میں اچھا ہے، کوئی بولنے میں اچھا ہے، کوئی کسی چیز میں. تو اسی طرح عبادات کے معاملے میں بھی مختلف لوگ مختلف چیزوں میں زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں، اور ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کون سی چیز کس کے لیے زیادہ آسان ہے اور کیا بہتر طور پہ کر سکتا ہے. اپنی پہچان، اپنی صلاحیتوں کی پہچان جو ہے، یہ بہت ضروری چیز ہے. کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے، اپنی قابلیت کو پہچان جاتا ہے، تو پھر اکتائے بغیر شوق اور محبت کے ساتھ وہ کام زیادہ سے زیادہ کرتا رہتا ہے، پھر اس میں وہ تھکتا اکتا نہیں. تو لکھتے ہیں کہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز اس پہ زیادہ اثر کرتی ہے، یعنی نماز میں زیادہ خوشی ہوتی ہے یا قرآن پڑھ کر یا تسبیح کر کے، تو اسی پر ہمیشگی کرے، یعنی پھر وہ زیادہ وہ چیز کرے. پھر جب اکتاہٹ محسوس ہو تو کوئی دوسرا شغل اختیار کر لے تاکہ انسان فریش ہو کر دوبارہ اس کام کی طرف آ جائے. دوسرا عالم ہے جس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. پہلا کون تھا؟ عابد. اور دوسرا ہے عالم. وہ عالم جس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. فتویٰ یا تدریس یعنی سکھانا، یا تصنیف یعنی لکھنا، یا واعظ اور نصیحت یعنی ویسے ہی درس دینا، لوگوں کو نصیحت کرنا، اچھی بات بتانا، اچھے مشورے دینا. تو اس کے اوراد کی ترتیب عابد کی ترتیب سے مختلف ہوگی، یعنی وہ اتنا وقت عبادت میں نہیں لگا سکتا جتنا عابد لگائے گا، کیونکہ عابد کو تو کچھ اور کرنا نہیں، لیکن عالم کو تو سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے، کیونکہ سکھانے کے لیے خود سیکھنا بھی ہوتا ہے، پڑھانے کے لیے خود پڑھنا بھی ہوتا ہے. تو اس کے اوراد کی ترتیب عابد کی ترتیب سے مختلف ہوگی کہ وہ تصنیف اور علم سکھانے کے لیے مطالعے کا محتاج ہے. اگر وہ فرائض ادا کرنے کے بعد اپنا سارا وقت انہی کاموں میں گزارے تو یہ سب سے بہتر ہے کہ سیکھے اور سکھائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مستفید کرے. وہ علم جو عبادت سے مقدم ہے، اس سے ہماری مراد وہ علم ہے جو آخرت کی ترغیب دے. یعنی طالب علم تو دنیا کے علم کے طالب بھی ہوتے ہیں اور دین کے علم کے طالب بھی ہوتے ہیں، تو پھر یہ کس کے لیے سجیشن ہے کہ وہ عبادت کے بعد، یعنی ضروری عبادت کے بعد، سارا وقت علم پر لگا دے؟ یہ وہ ہے جو وہ علم سیکھے جس سے آخرت کا خوف پیدا ہو، آخرت کی طرف رغبت پیدا ہو، دنیا سے بیزاری ہو. کیونکہ سارا وقت علم میں صرف کرنے پر نفس صبر نہیں کرتا، یعنی انسان تھک جاتا ہے. تو بہتر ہے صبح صادق سے طلوع آفتاب تک مذکورہ ادعیہ اور اوراد میں مشغول رہے، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک ذکر اذکار کرتا رہے، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرے، تسبیحات کرے، صبح و شام کی دعائیں پڑھے، اور جو بھی اس نے اذکار کرنے ہیں وہ کرے. پھر سورج نکلنے سے دوحا تک تعلیم دے، یعنی کلاس لے، اور اگر اس کے پاس کوئی طالب علم نہ ہو تو اس وقت کو علوم میں غور کرنے پر صرف کرے، یعنی پھر اپنا پڑھے، مثلا حدیث پڑھے، تاریخ پڑھے اور مختلف کتابیں پڑھے. کیونکہ ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہونے سے پہلے دل صاف ہوتا ہے، یعنی رات کی نیند کے بعد انسان فریش اٹھتا ہے، نماز عبادت وغیرہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ کہ انسان ذکر کرتا ہے، پھر مطالعہ کرتا ہے. تو یہ وقت مطالعے کا بہترین وقت ہے، کیونکہ ابھی نہ اس کی کسی انسان سے بات ہوئی، نہ ہی کوئی اس کے ذہنی سکون میں کوئی خلل انداز ہوا، نہ کوئی اس نے بری خبر سنی، نہ ہی کسی انسان سے اس کی ملاقات ہوئی کہ وہ اسے ہرٹ کرے. تو یہ وقت ایسا وقت ہے کہ جس میں وہ مکمل یکسوئی کے ساتھ علم کی دنیا کی سیر کر سکتا ہے. اس وجہ سے مشکل مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، یعنی مشکل چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں. پھر دوحا سے لے کر، یعنی دن چڑھے سے لے کر عصر تک تصنیف اور مطالعے میں مشغول رہے. تصنیف اور مطالعے میں مشغول رہے یعنی لکھنے پڑھنے کا کام کرے، یعنی کتابیں لکھے اور خود اپنا بھی پڑھے، یعنی جس موضوع پر اسے کتاب لکھنی ہے وغیرہ وغیرہ. اور کھانے یا طہارت اور فرضوں یا قیلولہ کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرے، یعنی کھانا کھائے یا نہائے دھوئے، وضو سے رہے، فرائض ادا کرے یا تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ کر لے، اور باقی کچھ اور نہ کرے. عصر سے لے کر سورج زرد ہونے تک تفسیر یا حدیث یا کوئی نفع دینے والا علم جو اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو اس کا سماع کرے، یعنی کسی سے کہے کہ وہ اسے پڑھ کر سنائے اور وہ اس کی کریکشن کرے. اور سورج زرد ہونے سے غروب تک استغفار اور تسبیح میں مشغول رہے، شام کے اذکار وغیرہ کرے. یوں اس کا پہلا ورد زبان کا عمل ہوگا، دوسرا دل یعنی غور کرنے کا، یعنی پہلا ورد زبان کا ورد، دوسرا دل کا ورد یعنی غور کرنے کا، اور تیسرا آنکھ اور ہاتھ کا یعنی مطالعے اور لکھنے کا، اور چوتھا اثر کے بعد کان کا، تاکہ ہاتھ اور آنکھ آرام پائیں، یعنی کچھ وقت اپنی آنکھوں سے کام لے، کچھ وقت ہاتھوں سے لے، کچھ وقت کانوں سے لے، کچھ وقت غور و فکر کرے. اور چوتھا اثر کے بعد کان کا، تاکہ ہاتھ اور آنکھ آرام پائیں، کیونکہ اثر کے بعد مطالعہ کرنا یا لکھنا بعض اوقات نظر کو نقصان دیتا ہے. اور یہ بات خاص طور پر اس لیے کہ پہلے زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی، لائٹ نہیں تھی، لہذا عصر کے بعد سورج غروب ہونے کے قریب ہے، روشنی کم ہو رہی ہے، اور مغرب کے بعد اگر چراغ کو جلائے گا بھی تو کتنی روشنی ہوگی اس کی، اور اس میں کیا کچھ لکھا جا سکتا ہے. لہذا اسی وجہ سے انہوں نے لکھنے لکھانے کا سارا کام دن پر منتقل کر دیا کہ دن کے وقت انسان یہ سب کچھ کرے، اور عصر کے بعد جب کہ روشنی کم ہو تو پھر اپنی آنکھ کو آرام دے اور کان سے کام کرے. رہی رات، تو اس میں بہترین تقسیم وہ ہے جو امام شافعی نے کی ہے. آپ نے رات کے تین حصے کیے ہیں، پہلی تہائی لکھنے کے لیے، دوسری نماز کے لیے، اور تیسری سونے کے لیے. گرمی کا موسم اس پروگرام کا متحمل نہیں ہو سکتا، تا وقت ہے کہ آدمی دن کو اچھی طرح نہ سوئے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان ہے، کمزور ہے، اور گرمیوں میں دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور اگر رات کا ایک بڑا حصہ انسان نہیں سوئے تو پھر رات اگر چھوٹی ہے، دو تین گھنٹے اس کو سونے کے لیے ملے ہیں، تو سارا دن تو پھر نہیں جاگ سکے گا، اس کو پھر دن کو سونے کی ضرورت پیش آئے گی. ہاں اگر سردیوں کا موسم ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے. تیسرا طالب علم کا حال ہے، تو علم حاصل کرنا ذکر اذکار اور نوافل کے شغل سے افضل ہے. اور رات کی ترتیب میں طالب علم کا حکم عالم جیسا ہے، یعنی جتنے ورد اوراد عالم کرے اتنے ہی طالب علم کرے. فرق صرف یہ ہے کہ جب عالم پڑھانے میں مشغول ہو تو طالب علم پڑھنے کی طرف متوجہ رہے، اور جب عالم تصنیف میں لگے یعنی لکھنے لگے تو طالب علم حواشی اور نوٹ لکھے، یعنی اس کی جو کچھ وہ بتائے اس کے مطابق ان چیزوں کو تحریر کرتا جائے. اگر کوئی عوام میں سے ہو تو اس کے لیے نفلی اوراد کے شغل سے ذکر اور علم اور واعظ کی مجلسوں میں حاضر ہونا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ سارا دن اپنے بہت سے اور کاموں میں مشغول رہے، لہذا انہیں وقت نہیں ملا کہ وہ کچھ تعلیم کا کام کریں، پڑھنے لکھنے کا، لہذا وہ پچھلے پیر پر درسوں میں حاضر ہوا کریں اور جا کے سن کر آ جائیں. چوتھا حال والی کا ہے، یعنی حاکم کا ہے. مثلا امام، قاضی اور مسلمانوں کے امور میں سے کسی کام کا نگران متولی، یعنی ایڈمنسٹریشن کا کام کرتا ہو، مینجمنٹ کا کام کرتا ہو، کوئی ادارہ چلاتا ہو، تو مسلمانوں کی ضروریات اور اغراض میں شریعت کے مطابق پورے اخلاص سے ان کے کام میں لگے رہنا ان کے لیے اوراد مذکورہ میں مشغول ہونے سے بہتر ہے. یعنی ایک شخص جس کی ڈیوٹی ہو ریسپشن پر، وہ کام چھوڑ کر اگر تلاوت کرنے لگ جائے تو گویا اس نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی کام نہیں اس وقت تو پھر وہ فوری طور پر اپنے ذکر میں مشغول ہو جائے، لیکن جو شخص ڈیوٹی پر ہے تو اس کا ڈیوٹی کا کام کرنا، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا جو ہے وہ پھر نفلی ذکر سے بہتر ہے، یعنی وظائف سے بہتر ہے. ذکر تو کسی بھی حال میں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی عبادت کا نفع متعدی ہے. چنانچہ اسے چاہیے کہ دن میں صرف فرائض پر اکتفا کرے، باقی وقت ان امور میں صرف کرے، اور صرف رات کے اوراد پر قناعت کیا کرے، یعنی رات کو اپنی عبادت کرے، یعنی صبح شام کے اذکار کر لے، کچھ مختصر تلاوت کر لے اور باقی اپنی ڈیوٹی پوری کرے. پانچواں پیشہ ور ہے، یعنی جن کی جابز وغیرہ ہیں، وہ اپنے اور اہل و عیال کے لیے کمائی کرنے کا محتاج ہے. تمام وقت عبادت میں نہیں گزار سکتا. اسی طرح خواتین خانہ جو ہے انہیں کوکنگ بھی کرنی ہے، گھر کی صفائی بھی کرنی ہے، اور بھی بہت سے اشغال ہیں. اسے چاہیے کہ دوام ذکر کے ساتھ کمانے کی کوشش کرے، یعنی دن بھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ ذکر وظیفہ بھی کرتا رہے انسان چلتے پھرتے، یعنی زبان سے ذکر. اور جب اسے بقدر کفایت حاصل ہو جائے تو اورات کی طرف رجوع ہو، یعنی پھر صرف دنیا کمانے کی طرف نہ لگا رہے، بلکہ جو ہی فرصت ملے فوراً اپنے وظیفے کی طرف لگ جائے. جو بھی اس نے عبادت کا کام مقرر کر رکھا ہے اپنے لیے، چاہے پڑھنے لکھنے کا ہے یا تلاوت کا ہے یا نماز کا ہے، نوافل کا ہے، کچھ بھی. چھٹا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہے، تو فرائض کے بعد اس کا ورد اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کا حاضر رکھنا ہے، اور وہی اس کو اپنے پسندیدہ ورد کی طرف متوجہ کرے گا، یعنی پھر جس طرف اس کا دل مائل ہوگا اس طرح کا وہ ذکر کرنا شروع کر دے گا. چاہیے کہ اوراد پر ہمیشہ عمل کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل پر ہمیشگی کیا کرتے تھے. تو یہ ہے آج کا باب. اب میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے کامنٹس دیں اور اپنے سوال کریں. جی آپ پوچھیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہاں پہ جو پیج 114 میں ہے، یہ امام شافعی کا قول، کیا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے؟ امام شافعی سے قول ہے رات کے تین حصے کی، اس نے پہلا حصہ لکھنے کے لیے، دوسرا نماز کے لیے، اور تیسرا سونے کے لیے. اور سنت میں رات کا پہلا حصہ سونے کے لیے، اور آخری یعنی رات کو جلدی سونا اور جلدی اٹھنا.
ایسا ہے کہ اس میں جیسے پہلی تہائی لکھنے کے لیے نا، تو مغرب کے وقت سے رات ہو جاتی ہے. جیسے مغرب کے وقت سے رات ہوئی تو اس وقت لکھنا شروع کیا، پھر عشاء کی نماز جو تاخیر سے پڑھی جاتی، پھر عشاء کی نماز پڑھی، پھر اس کے ساتھ ہی نوافل ایک ہی دفعہ پڑھ لیے اور پھر آرام کر لیا. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پہلی تہائی سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ عشاء پڑھنے کے بعد تہائی شروع ہوگی، کیونکہ اگر وہ ایک حصہ لکھنے کے بعد عشاء پڑھ کے سو جائیں گے تو پھر شاید تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے. تو ایسے لوگ جن کو ایسا ڈر ہو، وہ عشاء کے ساتھ ہی جو نوافل وظیفہ وغیرہ کرنا ہے کر کے پھر ایک ہی دفعہ آرام کر کے پھر فجر کے لیے اٹھ جائیں، ایسا کیا جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا یہی معمول تھا.
السلام علیکم استاذہ.
وعلیکم السلام
استاذہ. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ
مطلب کوئی ایسے ٹپس کہ نمازوں میں بہت زیادہ کنسنٹریشن ہو کہ نماز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے؟ مطلب بہت گنی چنی نمازیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم بہت خشوع سے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہاں ہم اکیلے تو نہیں پڑھ سکتے نماز.
اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کریں ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جس کی نماز میں خشوع ہو، تو اس کے وائبز آپ کو بھی ملیں گے تو آپ کی نماز میں بھی خشوع ہوگا. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نماز میں اگر ایسے شخص کے پاس کھڑی ہوں کہ جو سر کھجا رہا ہو، جو ہل جل کر رہا ہو، جس کی توجہ ہی نہ ہو نماز کی طرف، تو نماز میں خلل آتا ہے. لیکن اگر ایسے شخص کے پاس کھڑی ہوں کہ جس کا اپنا دل نماز میں لگا ہوا ہے، تو اس کی صحبت کی وجہ سے نماز کی طرف زیادہ دل لگتا اور خشوع ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کٹھے پڑھ رہے ہیں تو اس طرح کانسنٹریشن بن سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا نہیں مل رہا تو کوشش کریں کہ کونے پہ کھڑے ہو جائیں کہ جہاں ایک طرف سے کوئی نہ ہو آپ کے قریب. اب سارے تو ایسے نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ اگر مثلا کسی کو خاص اپنے لیے کوئی مشکل ہے تو اس کے لیے ایک ٹپ ہے چھوٹی سی. پھر یہ ہے کہ جیسے آپ کو نفل پڑھنے ہیں، تو جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں، میں اس میں کافی عرصہ رہی ہوں اور مجھے ایسے گوشے معلوم ہے کہ جہاں مختلف اوقات میں لوگ نہیں ہوتے. مثلا اگر لوگ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں ایک طویل وقت کے لیے یا باتیں کر رہے ہیں، تو ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے اگر اللہ کی عبادت کا شوق ہے تو وہ چپکے سے اپنی کھانا کے تھوڑا سا مختصر کر کے تو فوراً وضو کر کے لائبریری کے گوشے میں کھڑا ہو جائے، یا اوپر صحن کے گوشے میں کھڑا ہو جائے، یا کہیں کسی کلاس روم میں جا کے کونے میں نماز شروع کر دے. تو آپ دیکھیں گے کہ جس کو شوق ہوتا ہے نا، تو وہ ضرور راستہ نکال لیتا ہے. وہ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، کیا وہ اپنے لیے راستے نہیں نکال لیتے؟ نکال لیتے نا. تو جسے اللہ کی ملاقات کی محبت ہو، وہ بھی اپنے لیے خاموشی کے گوشے اور کنسنٹریشن کی جگہیں ڈھونڈ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اصل خاموشی تو دل کی ہوتی ہے. اگر ہمارا دل کہیں لگا ہوا نا، تو بھلے ہم کتنی بھی بھیڑ میں بیٹھے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا.
السلام علیکم استاذہ.
وعلیکم السلام.
پیج
نمبر
115 پہ لاسٹ پیرا جو ہے، اس کے اندر ہے کہ سب سے پیارا عمل وہ ہے اللہ تعالیٰ کو جس پر ہمیشہ اختیار کی جائے. جب ہم کسی کام کو کرنے لگ جاتے ہیں، ہمیشہ اس پہ اختیار کرتے رہتے ہیں اس کام کو، پھر ہم ایز اے گرانٹیڈ لینے لگ جاتے ہیں اس کو، مطلب ہماری روٹین بن جاتی ہے وہ چیز، پھر وہ خوشی اور وہ چیز اس میں اس طرح سے نہیں رہتی ہے، کیونکہ ہیومن نیچر ہے کہ اس کو چینج چاہیے ہوتا ہے بار بار. تو اس میں کس طرح سے وہ کیا جائے؟
اس دوام سے مراد یہ ہے کہ مثلا آپ کو روز مطالعہ کرنا چاہیے، جیسے مثلا حدیث پڑھنا. ویسے آج کل بخاری پڑھ رہی ہوں، تو اب میں الحمدللہ روزانہ بخاری پڑھتی ہوں، تو بخاری کا چیپٹر تبدیل ہو جاتا ہے، ٹاپک تبدیل ہوتا ہے، آگے چلتی جاتی ہوں، تو وہ بوریت نہیں ہوتی کیونکہ ہر روز ایک نئی بات ہوتی ہے اس میں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ انسان مطالعے کی عادت ہی نہ ڈالے کہ جی میں تو روز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ روز پڑھوں گا تو پھر میں پڑھنے لکھنے سے گھبرا جاؤں گا. جو کام ہماری پسند کے باقی ہوتے ہیں وہ بھی تو ہم روزانہ روٹین میں کرتے ہی ہیں نا. روز کھانا کھاتے ہیں، روز کام کرتے، لیکن روزانہ ڈفرینٹ کھانا پکاتے ہیں. تو اسی طرح روز ہم پڑھتے ہیں تو روزانہ ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. قرآن بھی اگر پڑھتے ہیں تو روزانہ نیا ٹاپک ہوتا ہے، نئی آیات ہوتی ہیں، تو پھر اس طرح نہیں دل گھبراتا.
صرف عبادت انکلوڈیڈ نہیں، مطلب مطالعہ اور یہ ساری چیزیں، یہ بھی اسی کے اندر آ جاتا ہے؟
اسی کے اندر آ جاتی ہیں. مثلا اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس میں بھی دوام کریں، اور بھی چیزیں. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اچھی عادات اپنائیں اور اچھی عادات پر پھر استقامت اختیار کریں. یہ نہیں کہ آج ایک کام کیا اور پھر وہ تھوڑے دن کے بعد موڈ بدل گیا اور وہ چھوڑ دیا، اور پھر کچھ اور شروع کر دیا پھر وہ چھوڑ دیا. یعنی استقامت بڑی ضروری ہے. قل آمنت باللہ ثم استقم. اور اگر آپ اپنے دن کے اوقات کو تقسیم کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت سی ٹینشن دور ہو جائیں گی. جس چیز کا وقت آئے گا پھر آپ وہ کام شروع کر دیں، الا یہ کہ بچے بہت چھوٹے ہوں یا کچھ ایسی مجبوریاں یا حالات ہو. کیونکہ انہوں نے لکھا ہے نا کہ ہر ایک کے حالات اور اوقات مختلف ہیں، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں یہاں کا جا سکتا اور سب پر ایک اصول نہیں لاگو کیا جا سکتا. ہر شخص کانسیپٹ کو سمجھ لے اور پھر اپنی ضرورت کے مطابق اپنی چیزوں کو تقسیم کرے. اب مثلا میں نے اپنے دن کو جس طرح تقسیم کیا ہوا، تو میں کیلنڈر استعمال کرتی ہوں. کیلنڈر میں جیسے گوگل کا کیلنڈر ہے، جہاں سے وہ جی میل کھلتا ہے نا، اس کے اوپر ایک کیلنڈر لکھا ہوگا. جب آپ کیلنڈر کو کھولتے ہیں، کلک کرتے ہیں تو پورا کیلنڈر کھل جاتا ہے. اس میں آپشن دی ہوتی ہے کہ آپ ڈے کیلنڈر دیکھنا چاہتے ہیں یا ویک کا دیکھنا چاہتے ہیں یا منتھ کا. تو میں عموماً ویک کا سامنے رکھتی ہوں اور اس میں پھر گھنٹے لکھے ہوتے ہیں. اگر آپ کسی ایک گھنٹے پر کلک کرتے ہیں تو اس پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ جی اس گھنٹے میں مجھے یہ کام کرنا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی آپشن ہوتی ہے کہ آپ روزانہ کرنا چاہتے ہیں یہ کام یا ہفتے میں دو دن کرنا چاہتے ہیں یا ویکلی کرنا چاہتے ہیں یا کتنے دن کرنا چاہتے ہیں. تو کچھ کام ایسے ہیں کہ جو میں نے ڈیلی کے باندھ رکھے, اب کچھ ایسے ہیں کہ جو ویکلی ہوتے ہیں. اب اس سے مجھے اتنا فائدہ ہے کہ یہ اس سے 10 منٹ پہلے وہ وارننگ دے دیتا ہے. اس میں یہ بھی آپشن ہوتی ہے جو میرے کمپیوٹر پہ ہے کہ وہ بیل بھی بجا دیتا ہے. میں اگرچہ وہ یوز نہیں کرتی تو آپ کو وہ 10 منٹ پہلے بتا دیتا ہے کہ جی آپ کا یہ کام کا وقت ہو گیا. تو ایک طرح سے الارم سمجھے. اس سے یہ ہے کہ میں اپنے کام جس میں بھی لگی ہوئی ہوں مجھے اگلے کام کا انڈیکیشن ہو جاتی تو پھر اس وقت میں وہ کام شروع کر دیتی ہوں. تو اس طرح جب سے میں نے یہ کام شروع کیا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے اوقات بہت مرتب ہو گئے ہیں الحمدللہ. اور اس میں جو چیزیں میں اپنے لیے ٹارگٹ ایک طرح سے سیٹ کرتی ہوں وہ کافی حد تک پر پورے ہو جاتے ہیں. ورنہ اگر آپ اوقات مقرر نہ کریں اور ان کے اوپر پابندی نہ کریں, اپنے ٹاسک جو ہیں وہ نہ آپ کے سامنے کلیئر ہوں, تو پھر آپ کچھ بھی کر نہیں پاتے. پھر آپ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں اچھا یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں, یا بعض وقت اتنی چیزیں اپنے لیے مقرر کر لیتے ہیں کہ آپ کسی کام کے قابل نہیں رہتے. تو یہ یاد رکھیے کہ وقت اور کام کو باندھ لیجئے ساتھ. ون تھنگ ایٹ اے ٹائم. ایک وقت میں ایک ہی چیز, کیونکہ ہم ہیومن بھی نا ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو اب یہ جو انہوں نے بتایا نا کہ کس وقت عبادت کریں, کس وقت ذکر کریں, کس وقت پڑھیں, کس وقت پڑھائیں, کس وقت فرائض ادا کریں, حتیٰ کہ جو کیلولا کا ٹائم ہے اگر آپ وہ بھی فکس کر لیں تو کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عین اس وقت پر اگر آپ 10 منٹ بھی لیٹیں گے تو آپ کو نیند بھی آ جائے گی اور آپ کی بالکل آپ فریش ہو کر اٹھیں گے. کیلولا جو ہے وہ 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اللہ یہ کہ آپ بیمار ہیں یا کوئی اور وجہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ 15 منٹ کے بعد آپ بالکل ایک انرجی کے ساتھ دوبارہ اٹھ کے کام میں لگ جائیں گے, پھر اگلا کام متاثر نہیں ہوگا. ورنہ اگر ہم کبھی 12 بجے کیلولا کر رہے ہیں اور کبھی 4 بجے کر رہے ہیں اور کبھی 6 بجے کر رہے ہیں تو کبھی تو نیند آئے گی نہیں اور کبھی اتنی زیادہ آ جائے گی کہ پھر اٹھ ہی نہیں سکیں گے, تو پھر وہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے. تو جسے انہوں نے کہا نا کہ کیلولا کریں یا اپنے فرائض ادا کریں, تو فرائض ادا کرنے میں آپ دیکھیے کہ مثلا کیا فرض ہے آپ کا, اور کیا کوکنگ آپ کی ڈیوٹی ہے گھر میں, یا واشنگ ہے, یا اور کون سا کام ہے. تو اس کے لیے بھی ایک وقت مقرر کر لیں. اگر اس دوران کوئی اور خلل انداز ہو, مثلا کوئی فون آیا یا کچھ, تو اس کو اسی کے ساتھ ہی چلائیں یا پھر معذرت کر لیں اس سے. تو یہ استقامت اور دوام جو ہے مستقل مزاجی کے ساتھ کاموں کو کرنا, جب تک یہ نہ ہو تو زندگی تو گزر ہی جاتی ہے. انسان کوئی تعمیری کام نہیں کر پاتا, اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس نے کچھ کیا یا نہیں. مثلا اگر آپ کے کھانے کے اوقات مقرر نہیں تو ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کھا رہے ہیں اور آپ کو بھوک ہی نہ لگی ہو, اور کبھی آپ کو اتنی زیادہ بھوک لگی اور آپ کھا ہی نہیں رہے اور آپ سے کام نہیں ہو رہا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر لیتے ہیں کافی حد تک یعنی صحت کے اعتبار سے اور باقی چیزوں میں امپروو کرتے ہیں, پھر یعنی کام کی کوالٹی امپروو ہوتی ہے ان کی, اور وہ ایک گلٹ نہیں ہوتی, ٹینشن نہیں ہوتی. پھر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ جی میں نے دن کا ایک گھنٹہ ہی لکھنے کے لیے رکھا تھا, اس گھنٹے میں نہیں ہو سکا کام تو اللہ مالک ہے, پھر کیا کیا جائے. ون تھنگ ایٹ اے ٹائم, ایک وقت میں ایک ہی چیز ہو سکتی. چلیے
ایک اور کوشچن تھا سازہ, یہ پیج 114 پہ جو لکھا ہے, چوتھا کان کا, تو یہ کان کا ورد کیا ہوگا؟
اچھی باتیں سننا اس سے, یعنی طالب علم اگر پڑھ رہا ہے اور استاد سن رہا ہے تو کان بھی ذکر کر رہا ہے ایک طرح سے, کان بھی وظیفے میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے,
سو یہ تو عالم کے اس کے اندر ہے.
جی عالم کے لیے, تو اگر جو طالب علم ہے اگر وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بڈی کوئی بنا لے اپنے ساتھ, تو کبھی ایک دوسرے کو پڑھ کے سنائے, دوسرا پہلے کو پڑھ کے سنائے, جیسے آپ سبق یاد کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو سبق سنائے, اپنا تجوید سنائے, ترجمہ سنائے.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
میری ایک کزن ہیں جو اسپیشلائزیشن کر رہی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر وہ نماز مطلب فجر کی نماز کے وقت بھی اٹھ جائیں تو وہ ان کے جو ہیں دو چھوٹے بچے ہیں تو اس لیے ان کو نماز کا ٹائم نہیں ملتا, تو کیا کریں؟ تو وہ کافی جو ہے سوچتی ہیں اس بارے میں. تو ایک دفعہ انہوں نے پوچھا تھا کسی بڑے سے, تو وہ آپ اس کا جواب.
اس میں بیٹا یہ ہے کہ جس چیز کو انسان اہمیت دیتا ہے نا وہ کام ہو جاتا ہے. بچوں کو بھی عادت ہو جاتی ہے جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کی ماں نے یہ کام کرنا ہے. وہ جب اچانک کوئی چیز دیکھتے تو پھر وہ ڈرتے ہیں, جب بچپن سے چیزیں دیکھتے آتے تو اس میں مشکل نہیں ہوتی. مجھے یاد ہے کہ میری ایک بچی جو تھی وہ مغرب کی اذان سے پہلے روزانہ رونا شروع کر دیتی تھی, اور وہ اتنا روتی تھی کہ جب تک میں نماز پڑھ نہیں چکتی تھی وہ روتی رہتی تھی. تو کچھ دن میری نماز بہت ہی مشکل میں ہوئی, میں پھر اس کو اٹھا کے وضو کرتی, اس کو اٹھا کے سارا نماز پڑھتی, لیکن وہ روتی رہتی اور میں اس کو اٹھا کر گلے سے لگا کر اور نماز پڑھتی رہتی. اور میں نے دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. میرا خیال ہے شیطان جو ہے نا وہ ہمیں روکنے کے لیے بعض اوقات وہ ہمارے بچوں کے ذریعے آتا ہے, ہم پر حاوی ہوتا ہے اور ان کے معاملے میں ہم بڑے کمزور ہوتے ہیں اور ہم پھر وہ نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے. جب انسان ڈٹ جائے اور اسے کہے کہ کرنا تو میں نے ہے, کر کے چھوڑنا جو مرضی ہو, تو اللہ تعالیٰ پھر اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے. اس وقت بچے اگر اٹھ جائیں تو شوہر کے حوالے کر دیں, اٹھا کے اس کو نماز پڑھ لیں, مختصر کر دیں نماز, بچے کو پہلے سے رات سے ہی بندوبست کر لیں کہ اس کو ایسے ٹائم پہ سلائیں کہ اس وقت نہ اٹھے, یا اس کے کھانے کا انتظام کر لیں. سو طریقے ہوتے ہیں بچوں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میری ایک ایجپشن خاتون سے ملاقات ہوئی, تو وہ کہنے لگی کہ میرے بچے رات کے اس وقت سو جاتے ہیں. تو میں نے کہا آپ نے کس طرح ان کو عادت ڈالی؟ کہتی شروع میں تو بہت مشکل ہوئی, کچھ دن وہ روتے بھی تھے تو میں انہیں رونے دیتی تھی اور وہ الگ کمرے میں سلاتی تھی ان کو. میں نے کہا اتنے چھوٹا بچہ اور آپ نے اس کو الگ کمرے میں سلایا؟ وہ کہتے ہاں, اگر میں اب نہیں اس کو عادت ڈالوں گی تو پھر یہ کبھی بھی اس کو عادت نہیں پڑے گی. تو اسی طرح ایک اور میں نے کسی کے بارے میں سنا کہ ان کے بچے چھوٹے تھے اور ان کو رات کو بھوک لگتی تھی تو پھر وہ جاگ جاتے اور پھر وہ سونے کا نام نہیں لیتے, تو انہوں نے کچھ دن ان کو بھوکا ہی رکھا اور اسی حال میں سلایا, رلا رلا کے پھر وہ خود ہی آئندہ سونے لگ گئے. تو یہ کہ ہر ایک کو ڈسپلن کرنا پڑتا ہے, ہو جاتے ہیں ڈسپلن پر. لیکن یہ کہ ہم کہتے ہیں ہائے بچے ہمارے, ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, اور بعض اوقات ہم ان کی محبت میں ان کو نقصان دے رہے ہوتے. تھوڑی سی تکلیف دینے میں کوئی نہیں. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 سال کا بچہ ہو تو نماز کے لیے کہو, 10 سال کا ہو نہ پڑھے تو مارو بھی, کوئی حرج نہیں ہوتا 2-4 لگانے میں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بہت ظالمانہ کاروائی ہوگی اور اسی وجہ سے پھر بچے ہمارے قابو میں نہیں رہتے اور نہ وہ ہماری مانتے. تو ان کو کبھی ڈسپلن کرنے کے لیے وہ جو سنت میں جو کچھ کہا گیا نا وہ بالکل سچ ہے اور ہمارے فائدے میں ہے. بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو دنیا کی عجیب مخلوق سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت ہی ایکسٹرارڈنری چیز ہے اور بہت دوسروں سے فرق ہے, حالانکہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کہ وہی سب سے اچھے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ پیار اور محبت بھی کرنا چاہیے اور ساتھ اس کے ڈسپلن بھی کرنا چاہیے. جو لوگ ڈسپلن نہیں کرتے وہ مشکل میں پڑتے ہیں.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اساتذہ, قرآن میں ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اللہ کو تو یاد کرتے ہیں اللہ کے پیارے لوگ, اللہ کے محبوب, راتوں کو, دین کو, پہلوؤں پر, تہجد پہ. لیکن ہم جیسے لوگ, دنیا دار لوگ جو اپنی ریکوائرمنٹس کو میٹ ہی نہیں کر پاتے, تو ہم لوگ کیا کیا کریں؟
بات یہ ہے کہ ہم اپنی ریکوائرمنٹس کو بھی دیکھیں کہ ہم نے ریکوائرمنٹس کی لمٹ بھی تو کوئی ہونی چاہیے نا. ہم نے کیوں دنیا داری اتنی بڑھا لی ہے کہ ہماری کوئی لمٹ نہ ہو؟ ہر چیز لمٹ میں ہونی چاہیے. اللہ کا بھی حق ہے اور اس میں اللہ کا حق بھی دینا چاہیے ہمیں, کیونکہ اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے.
سازا کوشش تو پوری کرتے ہیں کہ اپنے آپ ہر وقت اللہ سے جوڑے رکھے, پرابلمس کو اوور کم نہیں کر پا رہے ہوتے. تو میری لانچ میں خوبصورت سی سینری ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, اور میں اللہ سے کہنا شروع کر, اللہ مجھ سے تو نہیں ہو رہا, پلیز آپ کروا دیں, پلیز آپ کروا دیں. اور مجھے لگتا ہے کہ میں انرجی لے کر اٹھتی ہوں, میں دیکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کروا لیتے ہیں.
بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم یہ پوچھنا تھا کہ جیسے یہ کورس سٹارٹ ہونے سے پہلے جب میں گھر میں تھی تو باقاعدگی سے تلاوت قرآن پاک کی اور اس کا کافی سرے کرتی تھی، اس طرح رات کو سوتے وقت بھی قرآن پاک کے خاص حصہ پڑھ کے سورہ ملک اور البقرہ کا اور المرآن کا آخری رکوع اور سورہ سجدہ اس طرح، لیکن جب کورس شروع کیا اس کا برڈن اتنا ہو گیا کہ بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا، اور خاص طور پر صبح بھی اب جلدی آنا ہوتا ہے، رات کو بھی کیا کوئی بھی ٹائم دینا ہوتا ہے تو بالکل بھی وہ نہیں ہو رہا، اتنی وہ ٹینشن سی ہوتی ہے کہ اگر وہ کریں تو پھر یہ رہ جاتا ہے، یہ کریں تو وہ رہ جاتا ہے.
یہی تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جو عام انسان ہے ان کے اوراد مختلف ہوں گے اور جو عالم اور متعلم ہوں گے ان کے فرق ہوں گے. جب آپ نے قرآن کا اتنا حصہ ترجمے سے پڑھنا امتحان دینا شروع کیا تو یہ بھی تو اوراد ہے نا، ریپلیس ہو گئے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل ہی ذکر چھوڑ دیا جائے، مختصر کر لیا جائے جب تک یہ ورد زیادہ ہے. سورت ملک اگر پڑھ نہیں سکتے تو سوتے وقت آپ اس کی سی ڈی پلے کر لیں، کیسٹ چلا لیں تو سنتے سنتے سو جائیں. سورت البقرہ کا آخری رکوع جو ہے وہ کسی نماز کے اندر پڑھ لیں. جو فراغت ہوتی ہے نا تو پھر تو انسان بڑے اہتمام سے وقت نکال کے الگ بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، اور جب وقت کم ہوتا ہے تو پھر آپ انہی اوراد کو مختلف کاموں کے ساتھ لگا لیں. مثلا میں صبح تلاوت کا ایک مخصوص حصہ تو پڑھتی ہوں قرآن مجید کا، لیکن اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی، تو پھر جس وقت میں ناشتہ بنا رہی ہوتی ہوں اس وقت میں قرآن پاک ساتھ ساتھ سن رہی ہوتی ہوں، اور الحمدللہ ایک طویل صورتیں جو ہے پوری پوری صورت گزر جاتی ہے اس میں، اور پوری ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ قرآن پاک کا ایک بڑا حصہ سن لیا ہے. صرف اس کے لیے کہ سی ڈی پلیئر اور سی ڈیز اور وہ ترتیب کے ساتھ آپ رکھیں اور اس کو اہتمام کے ساتھ کچن میں انٹر ہوتے ہی آن کر دیں اور آپ سنتے چلے جائیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑا حصہ سن کر بھی آپ کے دل کو ایک بہت سکون دے گا. کیونکہ بعض اوقات ہمارے پاس مواقع ہوتے ہیں لیکن ہم استعمال کرنا نہیں جانتے، اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ الگ الگ وقت ہر کام کے لیے، تو بعض اوقات الگ وقت نہیں ہوتا. اس میں جب آپ کے ہاتھ فارغ ہوں یعنی کہ آپ کو فراغت ہو تو پھر آپ بیٹھ کے اطمینان سے کچھ پڑھیں، اور اگر وہ نہیں ہے اور ہاتھ مشغول ہیں اور کان فارغ ہیں تو پھر کانوں سے کچھ سنیں، اور اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں اور نگاہوں سے کام لے سکتے تو کتاب پڑھیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت میں آپ کس طریقے سے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. اصل چیز ہے شوق کی، جتنا شوق ہوگا اتنے ہی مواقع مل جائیں گے، کیونکہ دھیان ادھر لگا ہوا ہوگا نا، اصل چیز یہ ہے. جی اور
السلام علیکم. میں بس یہی اس میں سوچ رہی تھی کہ واقعی ٹائم مینجمنٹ ہی بڑی چیز ہے، کہ بلکہ ایک کسی رائٹر نے لکھا تھا کہ ٹائم کو ہم مینج ہی نہیں کر سکتے، وہ تو اپنی رفتار سے چلے گا، آپ کو مینج کرنا ہے اس ٹائم کے اندر. اور دوسری ایک اور چیز جو میرا تھا نا، کہ جب ہم یہاں پہ قرآن بھی پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں، مختلف اور سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں، تو ٹولز یا فارمولاز سکھائے جاتے ہیں. سچویشن ہو تو اس میں صبر کرنا ہے، ہمیں شکر کرنا ہے، ہمیں ان کو نا لائف میں اپلائی کرنا نہیں آ رہا. مجھے لگتا صحیح لگا تھا جیسے میتھس میں بچے پڑھتے ہیں نا، میتھمیٹکس کے سبجیکٹ جو پہلے تو پلس مائنس کے سمز ہوتے ہیں، تو وہ کر لیتے ہیں، سائن لگا ہوتا ہے یا مائنس کرنا ہے یا پلس کرنا ہے. اس کے بعد نا وہ ورڈ پرابلمس ہوتے ہیں، سچویشنز بتائی جاتی ہیں کہ جی فلاں بچے نے اتنی کی یہ چیز خرید لی، اتنی کی وہ خرید لی، تو ٹوٹل اب اس نے اس کو کتنے پیسے دینے ہیں. اب وہاں اس کو تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے کہ پلس کا سائن لگانا ہے یا مائنس کا لگانا ہے، تو بچے وہ عموماً ان سے گھبراتے کہ نہیں ورڈ پرابلمس بہت مشکل ہے. حالانکہ ورڈ پرابلمس کے لیے صحیح سچویشن کو پھر سمجھنا آئے گا، ایکچوئل سچویشن میں جب وہ آئیں گے تو ان کو کرنا آئے گا. تو تھوڑا سا اگر خود بھی دھیان دیں کہ وہی بات لیسن میں کی گئی ہوتی ہے پہلے، جس کا ہمیں میری کوشچن جس کا مائنڈ میں آتا ہے، تو الحمد للہ ویری گڈ لیسن جو آج ہم نے کی ہے. اور مجھے جو اپنے لیے جو بات میں نے اس میں سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتی یا میرے مطلب مجھے مشکل لگ رہا ہے، تو میں عشاء کے بعد بھی نفل کر سکتی ہوں اور اس میں اپنا ذکر کر سکتی ہوں، اور ایک سکون کے ساتھ سو سکتی ہوں کہ میں نے کچھ ایڈڈ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ شکر ادا کیا ہے کہ سارا دن اس نے مجھے کتنی نعمتیں دی، کتنے کام کرنے کے موقع دیے، سب کچھ اسی کے طرف سے. جزاک اللہ خیر.
جزاکم اللہ خیر. تو ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب